نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد. إمام جعفر صادق اہل سنت کے اور اہل تشیع کے متفقہ امام ہیں. آپ کے والد حضرت امام باقر اور ان کے والد حضرت علی زین العابدین ہیں اور ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. والدہ ان کی فروہ بنت قاسم ہے اور ان کے نانا قاسم محمد ابن ابو بکر کے صاحبزادے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے گویا ننیال کی طرف سے ابو بکر صدیق ان کے پر نانا ہوئے اور ددھیال کی طرف سے حضرت حسین ان کے پردادا کے بھی والد ہوئے. یوں ان کی نسبت ننیال اور ددھیال دونوں طرف سے بہت عالی ہے. ہجرت کے 80 سال کے بعد اور بعض روایتوں کے مطابق 82 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصر ہیں. امام صاحب نے امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ملاقات کی جب انہوں نے 2 سال کا عرصہ گزارا مدینے میں. تمام دنیا ہی سے علماء کرام اور فقہاء کرام مدینے کی طرف جاتے، مکہ کی طرف جاتے حج کے لیے اور عمرے کے لیے اور زیارتوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہاں کے اکابرین سے ملتے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کوفہ سے وہاں پہنچتے، تو گاہے ملاقات ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ان کے والد بزرگوار سے بھی ہوئی، یعنی امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے والد سے، یعنی اور امام جعفر صادق کے والد امام باقر بہت بڑے فقیہ اور بزرگ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام باقر سے جب ملاقات ہوئی تو امام باقر کو پہلے سے آپ کے بارے میں کچھ روایات غلط طریقے سے پہنچی تھیں، اس لیے وہ آپ سے بدگمان رہتے تھے. چنانچہ اس ملاقات میں انہوں نے فرمایا کہ آپ وہی ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دینے کا اصول بنایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہایت احترام اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں تاکہ اصل واقعہ اور صحیح صورتحال آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. چنانچہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کی طرح ان کے سامنے 2 زانو بیٹھ کر عرض گزار ہوئے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ کیا عورت کمزور ہے یا مرد؟ امام باقر نے فرمایا عورت. پھر امام صاحب نے کہا اور یہ بتائیے کہ عورت کا حصہ کتنا ہے اور مرد کا؟ امام باقر نے فرمایا مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ. تب امام ابو حنیفہ نے بڑے اطمینان اور پر اعتماد لہجے میں فرمایا کہ حضرت اگر میں قیاس سے کام لیتا کہ جیسا کہ آپ تک غلط روایت پہنچی ہے تو عورت کے ضعیف ہونے کے پیش نظر اس کے 2 حصے مقرر کرتا اور مرد کا 1. اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر نے جواب دیا کہ نماز افضل ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت اگر میں قیاس سے کام لیتا نس کے مقابلے میں تو عورت سے ایام حیض کی نمازوں کی قضا کراتا اور روزے کی قضا نہ کراتا، کیونکہ نماز روزے سے افضل ہے. پھر دریافت فرمایا حضرت یہ بتائیے کہ منی کا نطفہ زیادہ نجس ہے یا پیشاب؟ امام باقر نے فرمایا کہ پیشاب، جیسا کہ ان کی فقہ میں ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک اصل میں منی یا سپرمز یا نطفہ پاک ہے، تو اس بنیاد پر فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے اور زیادہ نجس ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب کرنے کے بعد غسل کو واجب قرار دیتا اور منی کے نطفے سے صرف وضو کو فرض قرار دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں نص قطعی موجود ہے. تب امام باقر نے امام ابو حنیفہ کی زبردست تحسین کی اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسا دیا. مناقب موفق، عقود الجمان، عقود الجمان کے علاوہ مناقب ابی حنیفہ امام کرداری کی جو ہے، اس میں یہ واقعہ اس طرح نقل ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ گفتگو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام جعفر صادق کے درمیان نقل کی ہے جو سنداً مضبوط نہیں. بعض کے اور لوگوں نے اور اہل بالخصوص اہل تشیع نے اس واقعے کو بدل کے سوالات اور جوابات میں تبدیلی کر دی ہے. گویا یہ سوالات امام جعفر صادق نے کیے اور امام ابو حنیفہ نے ان کا ماتھا چوما، تاکہ اس کو امام جعفر صادق کی فضیلت میں استعمال کریں. حالانکہ اس میں کسی کی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں ہی معاصر اور ایک دوسرے کے بہت احترام کرنے والے تھے. بلکہ امام ابو حنیفہ اس وقت 2 سال کے لیے مدینہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، وہیں رہنے لگے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء بنانا چاہتا تھا. قاضی القضاء بننے سے امام صاحب نے سختی سے منع کیا اور انکار کر کے حجاز تشریف لے گئے. امام صاحب بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان برباد ہو جاتا. بہت سارے اہل تشیع اس بات کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ گویا کوفہ سے بغداد یہ حجاز آنے کے بعد اور ائمہ اہل بیت سے ملاقات اور ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گویا امام صاحب کا یہ مقام ہوا. حالانکہ یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ امام صاحب کو قاضی القضاۃ بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ اس وقت کی موجود دنیا میں فقہا کے اور علم دین کے امام مسلم طور پر تھے، ورنہ ابو جعفر منصور جو خود ایک اچھا خاصا دین کا فہم رکھنے والا تھا کسی اور کو اس عہدے پر نامزد کرتا. بہرحال امام صاحب نے اپنی کتابوں میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام باقر اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ دونوں کی سندوں سے احادیث بھی بیان کی ہیں اور ان کو بہت احترام سے تذکرہ بھی کیا ہے. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام صاحب ان کے باقاعدہ شاگرد تھے، کیونکہ اسی طرح امام جعفر صادق نے بھی اصل دین کی تعلیم تو اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، لیکن اس کے علاوہ ابن شہاب الزہری سے، عطا بن ابی رباح سے، عروہ بن زبیر اور محمد ابن منقدر وغیرہ سے بھی تعلیم حاصل کی، لیکن اصل میں وہ شاگرد اپنے والد ہی کے تھے. باقیوں سے چند حدیثیں نقل کر لینا، کچھ مذاکرات ہو جانا، یہ ایک خاص طریقہ رہا ہے ہمارے ائمہ کا کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بات کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو بہت ہے، حنفی فقہ میں بالخصوص ان کے کافی اقوال مل جاتے ہیں، لیکن عام طور پر فقہ جعفری کا جو اہل تشیع حضرات امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، یا ہم اس سے کچھ استفادہ نہیں کرتے یا اکتساب فیض نہیں کرتے یا اس سے کچھ سیکھتے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے اس زمانے کے اکثر فقہا کے انداز کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق اپنی کوئی فقہ مرتب نہیں کی. امام جعفر صادق نے کوئی کتاب خود نہیں لکھی نہ لکھوائی، ان کے بعد لوگوں نے یہ اپنے طور پر جمع کی ہے، بعد کے لوگوں نے جمع کی ہے اور انداز اس میں ان کا ہے. لیکن امام جعفر صادق کوئی فقہ کی کتاب یا کوئی بھی دینی کتاب چھوڑ کے نہیں گئے، جیسا کہ اس زمانے کے دیگر ائمہ کا رجحان تھا. لوگ جو صحابہ سے سیکھتے، ان کے شاگردوں سے سیکھتے، پھر وہ آگے اپنے طلبہ کو سکھاتے اور لوگ ان کو یاد کرتے، اپنی زندگیوں میں لے کر آتے، لیکن لکھنے لکھانے کا کوئی رواج اس زمانے میں نہیں تھا، لوگوں کے حافظے قوی تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک شورا بنائی جس میں ان کے پاس 40 چوٹی کے علماء اور فقہا، محدثین، قرآن مفسرین اور زہاد تھے، اور اس 40 ممبران کی شورا 30 سال تک باقاعدہ کام کرتی رہی، اور انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں مسائل جمع کیے. ان مسائل کو شورائی طور پر ڈسکشن کیا جاتا، امام صاحب آخر میں اپنی رائے رکھتے، خلاصہ رکھتے، جس میں لوگوں کا اتفاق ہو جاتا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جاتا، لکھ لیا جاتا، اور جہاں اختلاف ہوتا تو دوسرے ائمہ کی رائے بھی جو ہوتی اس کو لکھا جاتا. اکثر سوالات جب سارے مکمل ہو گئے تو پھر ایک دوسرا کام یہ کیا گیا جو یونیک تھا، کہ نئی اور آنے والی پاسبلٹیز کو بھی غور کیا جانے لگا کہ کیا کیا ممکن ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم خلا میں ہوں کبھی تو وہاں نماز کس سمت میں پڑھی جائے گی، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور محفوظ ہے الحمدللہ. امام محمد نے امام ابو حنیفہ کی ان ساری کتابوں کو جو احناف کی ظاہر الروایات کتابیں ہیں، جنہیں اصول بھی کہا جاتا اور اس مسائل الاصول بھی کہتے ہیں، اس میں جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط جسے اصل بھی کہتے ہیں، اور زیادات، یہ کتابیں ہیں جن کو جمع کیا گیا اور ان میں تفصیل سے وہ ساری روایتیں جمع کر دی گئیں، سارے مسائل لکھ دیے گئے. امام صاحب سے پہلے لوگوں میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، امام صاحب اس لکھنے کے طریقے کے موجد ہیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابو حنیفہ نے ایک اور کارنامہ جو کیا وہ یہ کہ ایک شورائی نظام کے تحت چیزوں کو ڈسکس کیا، اور یہ کام ایسا یونیک ہے کہ آج تک نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی نے ایسا کیا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی فقہ جمع کی، لیکن یہ بھی ایک ہی آدمی کا کام ہے. تو ان کا یہ کام اس طور پر تو یونیک ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی فقہ کو جمع کر لیا. دیگر ائمہ بہت بڑی تعداد میں اور بھی موجود تھے، یہ چار ہی نہیں تھے. ان میں سفیان ثوری ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، سبعہ فقہا، سات فقہا جو مدینے کے ہیں وہ ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، ابو اللیث سمرقندی ہیں، امام اوزاعی ہیں، اور دیگر بہت بڑی تعداد ہے ائمہ کی کہ جنہوں نے پڑھایا، فقہ بھی پڑھائی، حدیث کے بھی امام موجود ہیں، مفسرین بھی ہیں، لیکن انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے اپنی تمام کتابوں کو، تمام مسائل کو جمع نہیں کیا. پوری شریعت کے ہر ہر مسئلے کو فقہی طور پر ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کا سہرا پہلی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سر ہے، اور ان کے بعد پھر ان بقیہ تین ائمہ نے بھی اس کو جمع کیا. یعنی امام مالک نے، جو ان سے تقریباً 12-13 سال بعد دنیا میں تشریف لایا اور مدینے میں رہے، اور ان کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی، جو دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی امام محمد کے، اور ان دونوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، یعنی ایک طرف امام مالک سے، دوسری طرف امام محمد سے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور پھر امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہوئے رحمہم اللہ تعالی اجمعین. یہ سارے لوگوں نے پھر اپنا معاملہ چلایا اور اللہ نے ان سے پھر دین کا کام لیا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم امام جعفر صادق کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو ہماری فقہ میں بہت بڑا امامت کا درجہ بھی حاصل ہے، ہمارے ہاں ان کے کچھ اقوال بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کی فقہ مرتب ہی نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کی، بعد کے لوگوں نے جس کو فقہ جعفریہ کہہ کر منسوب کیا ان کی طرف، وہ ان کی کچھ باتوں سے تو اخذ کی گئی ہیں، لیکن یہ اصل میں ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ سے، جو کہ امام جعفر صادق کی، امام باقر کی، امام زین العابدین کی اصل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے خلاف بھی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. بہرحال اس لیے ہمارے ہاں امام جعفر صادق کی فقہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی یہ فقہ یا فقہ جعفریہ یہ ان کی بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے، بلکہ بعد کے لوگوں کی ہے. اس سے امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.